بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. لیکن تفصیل سے پہلے آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سمجھ لیجئے اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے. اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران. آج کا ایران کے بعد آئینۂ صحافت پروگرام نشر ہوگا. اور نور ایمان ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. گرد و پیش. گرد و پیش. جی ہاں سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں ہمارے ساتھی جناب گلشن نقوی کی زبانی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کی مقامی عدالتوں نے ملک کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کی دو مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ ایک میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے اونتی پورا میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں دو مسلح عسکریت پسند مارے گئے ہیں. اور افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی سے ہتھیار چھیننے کے لیے پاکستان سے رقم کی درخواست کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کی مقامی عدالتوں نے ملک کے سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کی دو مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے، جبکہ ایک میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مشہور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. واضح ہے کہ عمران خان اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے دو مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے، مگر توشہ خانہ کے سننے والی عدالت میں نہ جا سکے. کہا جا رہا ہے کہ توشہ خانہ فیصلے کے تناظر میں عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس دوران اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے کیس میں اور بینکنگ کورٹ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی تھیں. متعدد بار طلبی اور بار بار استثناء مانگنے کے بعد عدالت کے حکم پر عمران خان آج اسلام آباد کی باس عدالتوں میں پیش ہوئے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر شدید بدنظمی دیکھنے میں آئی. پی ٹی آئی کارکنان نے جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ توڑ دیا اور بڑی تعداد میں جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہو گئے. سیکیورٹی اہلکار کارکنوں کو روکنے میں ناکام ہو گئے، جس کے باعث عمران خان کو کمرہ عدالت کے اندر لے جانے میں دشواری کا سامنا رہا. انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے آئینی اختیار سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والی پاکستان سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے دوران سماعت اس سے پہلے حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو اتفاق رائے کے لیے شام 4 بجے تک کی مہلت دی تھی۔ پاکستان کے چیف جسٹس کی صدارت میں قائم سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ملک کے 2 صوبوں میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے معاملے میں آج خود نوٹس کی سماعت کر رہا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت اس کیس کو آج ہی نمٹائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مفاد کے لیے سیاستدان مل بیٹھیں۔ انہوں نے حکومت اور حزب اختلاف کے وکلاء سے کہا کہ جا کے اپنے بڑوں سے پوچھیں وہ آپس میں بات چیت کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے شیرین مزاری اور فواد چودھری کو عمران خان سے جبکہ فاروق ایچ نائک، منصور عثمان اور کامران مرتضیٰ کو بھی اپنے اپنے پارٹی قائدین سے مشاورت کا حکم دیا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز اس کی سماعت کے لیے قائم سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا تھا اور 4 ججوں نے کیس میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی۔ اس پیشرفت کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ باقی ماندہ 5 رکنی بینچ سماعت جاری رکھتے ہوئے منگل تک فیصلہ کرے گا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے اونتی پورہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 2 مسلح عسکریت پسند مارے گئے ہیں جبکہ 1 ہندوستانی فوجی ہلاک ہوا ہے۔ اے ڈی جی کشمیر نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو یہ اطلاع ملنے کے بعد کہ اونتی پورہ میں کچھ عسکریت پسند روپوش ہیں، پولیس اور سیکیورٹی فورس کے جوانوں نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا اور مشترکہ کارروائی شروع کر دی۔ پولیس کے بقول فرار ہونے کے تمام راستے مسدود ہونے کے بعد مسلح عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد ہندوستانی سیکیورٹی فورسز نے بھی فائرنگ کی اور یوں دو طرف سے فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر تک جاری رہا، جس کے دوران مسلح عسکریت پسند اور 1 ہندوستانی فوجی مارا گیا۔ اے ڈی جی کشمیر کا کہنا ہے کہ مارے گئے مسلح عسکریت پسندوں میں سے ایک پولیس کو مطلوب تھا، جس نے کچھ عرصہ قبل ایک کشمیری پنڈت کو قتل کیا تھا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی سے ہتھیار چھیننے کے لیے پاکستان سے رقم کی درخواست کی خبر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو افغانستان کی سرزمین سے خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان کو افغانستان میں قیام امن کے لیے غیر ملکی رقوم کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے اور یہ کام پوری قوت کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ طالبان انتظامیہ کی اس سلسلے کی کوششیں ہی حالات کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوں گی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے دعویٰ کیا تھا کہ افغان طالبان نے گزشتہ دنوں کابل میں پاکستان کے فوجی اور سیکیورٹی وفد سے ملاقات کی اور ان سے تحریک طالبان نے پاکستان کے ارکان سے ہتھیار چھیننے اور ان کی باس آباد کاری کے لیے رقم کی درخواست کی تھی۔ آسمان ولایت 1401 فوجی مشقوں کے دوران ایرانی ماہرین کے تیار کردہ 15 خرداد نامی ایئر ڈیفینس سسٹم نے ایران کی حدود میں دارانے کی کوشش کرنے والے فرضی دشمن کے فضائی اہداف کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ آسمان ولایت 1401 فوجی مشقیں یا علی ابن ابی طالب کے نعرے سے شمال مغربی مشرقی، شمالی اور وسطی ایران کے وسیع علاقے میں منگل کی صبح شروع ہوئی ہیں۔ مسلح افواج کے میڈیا سینٹر کے مطابق مدافعان نے اس آسمان ولایت مشقوں کے دوران صبح سویرے حقیقی جنگ سے ملتے جلتے ماحول میں ایرانی ماہرین کے تیار کردہ 15 خرداد ایئر ڈیفینس سسٹم کا تجربہ کامیاب ہوا۔ اس سسٹم نے ایران کی فضائی حدود میں دھرانے والے فرضی دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ فوجی مشقوں کے ترجمہ بریگیڈیئر عباس فرجپور نے بتایا ہے کہ فوجی مشقوں کے دوران ایک حقیقی جنگ کے ماحول میں ملک کے حساس اور حیاتی نوعیت کے مراکز کے 360 ڈگری دفاع کی ریہرسل کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشقوں میں شریک فوجی دستے وہی ہیں جنہیں حقیقی جنگ کی صورت میں ملک کے حساس مراکز کے دفاع کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہیں۔ فوجی مشقوں کے ترجمان نے کہا کہ ان مشقوں کے ذریعے ان کے تجربات اور توانائیوں میں قابل ذکر اضافہ ہوگا۔ 15 خرداد ایرانی ماہرین کا تیار کردہ میڈل رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو 150 سے 200 کلومیٹر کی رینج میں پرواز کرنے والے دشمن کے لڑاکا اور ڈرون طیاروں کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران جنگ یوکرین میں کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ بات ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنیوا میں انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو مرسودی کے ساتھ ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ مغرب کے برخلاف جس نے یوکرین کو اربوں ڈالر کے ہتھیار فراہم کیے ہیں، ایران نے کسی بھی فریق کو جنگ کے لیے نہ ہتھیار فراہم کیے ہیں اور نہ ہی کسی فریق کی حمایت کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ رتنو مرسودی نے اس موقع پر کہا کہ انسانی حقوق کے معاملات کو دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیے جانے کے خلاف ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے جنیوا میں ہیں، جہاں انہوں نے فن لینڈ، بیلجیم، ناروے اور آرمینیا کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ گزشتہ روز 24 گھنٹے کے دوران فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن کے جنین، رام اللہ، نابلس اور اریحا میں متعدد صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی ہیں، جن میں کم سے کم ایک صہیونی ہلاک اور متعدد غاصب زخمی ہوئے ہیں۔ پیر اور منگل کی درمیانی رات فلسطینیوں کی صہیونیت مخالف کارروائی غرب اردن میں واقع اریحا ٹاؤن میں انجام دی گئی۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی انتہا پسند کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی انجام دینے کے بعد فلسطینی مجاہد نے صہیونیوں کی ایک گاڑی کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا اور 4 مسلح صہیونیوں کو بری طرح زخمی کر دیا۔ ادھر فلسطینی نوجوانوں نے پیر اور منگل کی رات کو ہی نابلس شہر میں صہیونیوں کی ایک بس کو نظر آتش کر دیا۔ فلسطینی مقامی ذرائع کے مطابق استقامتی محاذ کے مجاہدوں نے نابلس کے جنوبی مضافات میں واقع خوارا ٹاؤن کے چیک پوسٹ پر حملہ کر کے ایک صہیونی فوجی کو زخمی کر دیا۔ اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے اریحا میں انجام پانے والی اس کامیاب کارروائی پر فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن صہیونی غاصبوں کو ایک منہ توڑ جواب تھا۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ صہیونیوں کے مظالم کا جواب مزید مزاحمتی کارروائیوں کے ذریعے اور ہر جگہ دیا جائے گا۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف قانو نے بھی اریحا کی شہادت پسندانہ کارروائی کو حوارہ میں فلسطینیوں پر صہیونیوں کے وحشیانہ حملے اور تل ابیب کے بڑھتے ہوئے مظالم کا جواب قرار دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین نے بھی اریحا میں صہیونیوں کو ہلاک کرنے والے فلسطینی مجاہد کے اقدام کو سراہا اور فلسطینیوں سے کہا کہ صہیونیوں پر مزید کاری ضرب لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلسطینی مزاحمتی کمیٹیوں کی جانب سے بھی اس سلسلے میں ایک بیان جاری ہوا ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ دشمنوں کو صرف گولیوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے، لہذا فلسطینی عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حوارہ ٹاؤن کے فلسطینیوں کی حمایت میں میدان میں اتریں اور عوامی مزاحمتی دستے تشکیل دے کر صہیونیوں کے مظالم کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسری جانب صہیونی ماہرین نے غرب اردن میں ایک وسیع انتفاضہ کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں فلسطینیوں کی مزاحمتی تحریک میں اور بھی شدت پیدا ہو سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غرب اردن کے فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جارحانہ اقدامات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ صہیونیوں نے گزشتہ ہفتے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کرنے کے بہانے نابلس شہر پر حملہ کیا تھا۔ اس دوران فلسطینیوں اور صہیونی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں 11 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے، جس کے بعد استقامتی محاذ کی کارروائیوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے ایران کے وزیر خارجہ کے کئی ممالک کا دورہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کئی ممالک کا دورہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اپنے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان کے اس دورے کے اہداف و مقاصد پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت اسلام جو اسلامی جمہوریہ ایران کی ڈپلومیسی ہے یا سفارتکاری ہے، وہ اپنے پورے جوبن پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اگر جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ گزشتہ اگر ایک ہفتے کا بھی ہم جائزہ لیں، تو اس میں ایران کے وزیر خارجہ یا ایران کے دوسرے حکام نے جس تیزی سے مختلف ممالک کے سفر کیے ہیں، دورہ جات کیے ہیں، بالخصوص اگر ہم اس کو لنک کر دیں اسلامی جمہوریہ ایران کے پریزیڈنٹ سید ابراہیم رئیسی کے دورہ چین، تو وہاں سے ایسے لگتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں ابھی تک اسی انداز سے پوری قوت اور توانائی اور عزم و ارادے کے ساتھ ایران اپنے جو اصولی موقف ہے اس کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کو ایک اور تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے درمیان میں اگر موقع ملا تو میں اس کو بھی عرض کروں گا کہ جب گزشتہ چند ماہ اسلامی جمہوری ایران کے اندر کچھ شرپسند عناصر نے افراتفری مچانے کی کوشش کی اور مختلف بلوے ہوئے، فساد برپا کرنے کی کوشش کی، عوامی اس رخ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں جو عالمی سطح پہ ایک پروپیگنڈا ہوا اور مخالف اور معاند جو میڈیا تھا اس نے دنیا کے اندر یہ پیغام دیا کہ یہ انقلاب، یہ حکومت اور یہ جو اس ایران کے اندر اس وقت جو نظام ہے وہ زوال پذیر ہے، اور کسی وقت بھی یہ اپنے آخری اس پہ پہنچ جائے گا اور حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وہ ایسے عجیب و غریب پروپیگنڈے تھے، اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں عالمی سطح پہ، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے امریکہ کی سازش واضح اور نمایاں تھی، اس میں ہدف یہ تھا کہ اس جو انتشار آپ کہہ لیں، یہ جو داخلی اختلافات تھے یا جس کو آپ یہ بلوے اور ہنگامے، اس کو بہانہ بنا کے اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں امریکہ کے جو ہم نوا پروپیگنڈا مشینری تھی یا میڈیا تھی، اس کی خواہش تھی کہ اس کو بالکل ایک ایسا نظام بنا کے پیش کریں کہ جو بس اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے، اور اب اس ایران سے نہیں بلکہ ایک نئے ایران کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں چیزیں ڈالی گئی تھیں، اور جس سے بہت سارے ممالک کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تھا اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں کہ شاید اب یہ نظام اتنا مؤثر نہیں ہے اور یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے۔ تو یہاں سے یہ آغاز ہوا کہ جب وہاں عوام کی طرف سے ایک محدود طبقے نے پروپیگنڈا کیا، لیکن اس کا جواب 11 فروری کو انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے لوگوں نے دیا، اور اس کے بعد جب رئیسی چائنا گئے اور وہاں سے پھر اس موومنٹ نے مزید زور پکڑا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے پھر وزیر خارجہ دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے اس پروپیگنڈے کو بنیادی طور پہ جو ہے وہ غلط ثابت کیا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ خاص مقاصد کے لیے۔ تو اسی تناظر میں اگر ان دورہ جات کو دیکھا جائے تو پھر زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بیک وقت جو ہے نا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ، بالخصوص وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے اتنی تیزی سے جو یہ موومنٹ کیا ہے، تو اس کے پیچھے اہداف اور مقاصد یہی تھے کہ جو دشمن نے پروپیگنڈے کی تھے اس کو نیوٹرلائز کرنا تھا۔ بہرحال آخری جب ہم دیکھتے ہیں تو آخری سفر یعنی جنیوا جانے سے پہلے حسین امیر عبداللہ یان عراق گئے، اور عراق کے اندر بھی 2-3 بڑے اہم ایشو پہ امیر عبداللہ یان کی میٹنگز رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اگر ہم کہیں کہ عراق کے ساتھ جو تعلقات ہیں دو ممالک کے درمیان، وہ تو ایک ہیں، ان پہ ہم گفتگو کرتے بھی رہتے ہیں، اور اس پہ پھر کبھی موقع ملا، لیکن مین جو وہاں پہ بھی جس موضوع کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور ریجنل جو میڈیا ہے اس نے زیادہ اس کو کوریج دیا، وہ عراق اس وقت ایک میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ تو وہاں پہ اس موضوع کو خصوصی طور پہ زیر بحث لایا گیا، اور اس میں خود پھر ایرانی وزیر خارجہ کے بیانات بھی اس میں سامنے آئے، سعودیہ کی طرف سے بھی، عراق کی طرف سے بھی اس پہ چیزیں سامنے آئیں کہ پانچ ادوار جو مذاکرات کے ہوئے ہیں اس کے بعد اب وزارت خارجہ کی سطح کے مذاکرات کا امکان روشن ہو رہا ہے، دونوں طرف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ تو عراق کے میں سمجھتا ہوں کہ جو دورے کا وہ بڑا مقصد اس میں آ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے عراق اس وقت ایک بڑی کرٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ایک طرف شام کے اندر، ادھر لبنان کے اندر، اور اسی طرح اگر ہم یمن اور بحرین اور ان چیزوں کا مشاہدہ کریں تو یہ ساری چیزیں بالآخر اس خطے کے عنوان سے، عرب ممالک کے عنوان سے، جو تبدیلیاں، جو اس وقت کشیدگی کہیں پہ پائی جا رہی ہے، کہیں پہ جنگ کا ماحول ہے، تو اس تناظر میں بھی بہرحال اس عراق کے سفر کے دوران ان چیزوں کو زیر بحث لایا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں اس دورے کے بارے میں ہے وہ وزیر خارجہ کا جو حالیہ جنیوا کا دورہ ہے، اور جنیوا کے اس دورے کے اندر بظاہر تو یہ ہیومن رائٹس کا ایک یونائٹڈ نیشن کا اجلاس تھا، اس میں شرکت کرنی تھی انہوں نے، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایٹمی اسلحے سے پاک کرنے کا جو یونائٹڈ نیشن کا ایک منصوبہ ہے، اس کے بھی جو سالانہ اجلاس ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک اجلاس تھا کہ جس میں ایران کی شرکت جو ایز اے ممبر جو ہے ضروری تھی۔ تو دو بنیادی اہداف لے کے تو حسین ابی عبداللہیان نے ابھی جو جنیوا کا دورہ کیا ہے، لیکن اس سفر کے اندر کئی چیزیں جو ان بلووں کے ساتھ، اور وہ جو ایران کے اندر جو ایک اینٹی نظام کہیں یا ایک بیرونی سازش سے جو کوشش کی گئی تھی، تو اس کا ایک جواب بھی تھا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود وزیر خارجہ نے جہاں اس کمیشن میں شرکت کی ہیومن رائٹس، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی، اس کے اندر بھی ہیومن رائٹس کے نام پہ جو ایران کے اوپر الزامات عائد کیے جاتے ہیں، یا ہیومن رائٹس کی وجہ سے جو یہاں پہ بلوے کرنے والے اور وہ مٹھی بھرا ناصر کو جو ہے باہر سے سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنی سپیچ میں انہوں نے وہاں پہ کمیشن کے اجلاس میں بہت خوبصورت انداز سے ہیومن رائٹس کے جو حقیقی تصورات ہیں اور جن پہ واقعی انسانی حقوق کا خیال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جو اسلامی جمہوری ایران کا موقف ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بیان کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی، اور سیکرٹری جنرل سے جو ملاقات ہے وہ ظاہر ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لحاظ سے کہ وہاں پہ ایک بار پھر ایرانی وزیر خارجہ نے جو ایران کے خلاف عالمی پابندیاں ہیں ان کے ہٹانے کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، اسی طرح ایٹمی معاہدے کے عنوان سے جو ابھی کسی حد تک امریکہ پھر اس معاہدے کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، یورپی یونین پھر واپسی کا اشارے دے رہے ہیں، تو اس موضوع پہ بھی انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی سیکرٹری جنرل کو اعتماد میں لیا۔ اسی طرح یوکرین کا مسئلہ ہے، یوکرین کے عنوان سے بھی ایران پہ کچھ الزامات ہیں، تو اس عنوان سے بھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل سے بات ہوئی، اور ساتھ ساتھ اسی یونائٹڈ نیشن کے دورے میں ناروے، آرمینیا، فن لینڈ، بیلجیم اور اس طرح کے ممالک سے بھی ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔
جی بہت شکریہ۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, اور کوئی بھی میری تمنا نہیں, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے.
یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفند, 7 شعبان اور 28 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات شعبان سن 398 ہجری قمری کو عیسائی فلسفی اور مترجم ابن زرعا کا انتقال ہوا. وہ ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ساتھ مطالعے کے بھی بے حد شوقین تھے. انہیں فلسفے کے باریک نکات پر مکمل دسترس حاصل تھی. اسی بنا پر ان کے ہم عصر مصنفین ان کو منطق اور فلسفے کو فروغ دینے والوں میں اور سریانی سے عربی زبان کے ماہر مترجمین میں شمار کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے پہلے مترجموں میں سے تھے. ابن زرعا کی تصانیف میں فلسفے اور منطق پر لکھی گئی کتابیں اور ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے شامل ہیں۔ فروری سن 1522 عیسوی کو ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن دوم کے خلاف، جس نے سویڈن اور ناروے پر اپنا تسلط حاصل کر لیا تھا، سویڈن کے عوام کی تحریک شروع ہوئی۔ ڈنمارک کے بادشاہ کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کی قیادت گوستاو وازا کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے سویڈن کے کسانوں اور پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی مدد سے یہ تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کرسچن دوم کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور گوستاو وازا نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح سویڈن میں وازا سلسلے بادشاہت کا آغاز ہوا، اور تقریباً 3 صدیوں تک سویڈن میں اس بادشاہت کا سلسلہ جاری رہا۔ اٹھائیس فروری سن 1813 عیسوی کو 19ویں صدی عیسوی کی دو بڑی یورپی طاقتوں روس اور پروشیا کے درمیان فوجی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے ان دونوں سلطنتوں کے سربراہوں کا مقصد فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ سے مقابلہ کرنا تھا، جس نے ان دونوں ملکوں کی فوجوں کو بارہا شکست دی تھی۔ اس معاہدے سے برطانیہ، آسٹریا اور پھر اس میں سویڈن کے ملحق ہو جانے کے سبب نیپولین کے خلاف یورپی ممالک کا 7واں اتحاد قائم ہوا، اور اسی اتحاد نے نیپولین کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اٹھائیس فروری سن 1922 عیسوی کو تاریخی ملک مصر نے آزادی حاصل کی۔ سن 969 میں فاطمی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا، اور بتدریج یہ ملک فاطمی خلفاء کا مرکز بن گیا۔ سن 1172 میں ایوبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی، اور 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عثمانیوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ سن 1805 میں عثمانی اور برطانوی افواج نے مل کر مصر پر نیپولین بوناپارٹ کے چند ماہ کے قبضے کو ختم کیا، جس کے بعد مصر کی حکمرانی عثمانی فوج کے البانوی سردار محمد علی پاشا نے سنبھالی۔ محمد علی اور ان کے جانشینوں کی خدیو نام کے تحت آزاد و خود مختار حکومت تھی�ا۔ خدیو حکمرانوں کی نااہلی 19ویں صدی کے آخر میں مصر میں انگریزوں کے اثر و رسوخ کا باعث بنی، لیکن انگریزوں کو عوامی شورش کا سامنا ہوا۔ انگریزوں نے 1882 میں عوامی شورش کو دبانے کے لیے اسکندریہ میں اپنی فوج پہنچائی۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے اوائل میں برطانیہ نے مصر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ البتہ عوامی جد و جہد کے جاری رہنے کی وجہ سے انگریزوں کو 1922 میں مصر کو آزاد کرنا پڑا۔ اٹھائیس فروری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کے صدر جارج بش سینئر نے خلیج فارس کی 40 روزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ کویت پر عراق کے عامر حکمران صدام کے اچانک حملے سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اور عراق کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور عراق کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 12 شقوں پر مشتمل قرارداد منظور کرنی پڑی۔ یہ فوجیں اس کے بعد کویت سے نکل گئیں، لیکن اب بھی یہ فوجیں، جن میں زیادہ تر امریکی ہیں، کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد مذکورہ فوجیں علاقے سے نکل تو گئیں، لیکن اب بھی یہ فوجیں، جن میں زیادہ تر امریکی ہیں، کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کے زیر اثر عراق پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع پیمانے پر پابندیاں لگا دیں، جس کی وجہ سے عراقی عوام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 30 نومبر 2018 کو جارج بش سینئر کا انتقال ہو گیا۔ نو اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مستضعفین فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کونسل کے نام اپنے پیغام میں فرمایا، انقلابی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلوی حکومت کی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو اس نے اپنی غیر قانونی حکومت کے دوران غیر قانونی طور پر جمع کی ہے، معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کے حق میں ضبط کر لے، تاکہ یہ اموال محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صرف ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد مستضعفین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم عید بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ساتھ اسلامی ملکوں اور سفیروں کی ملاقات کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ انتیس بہمن مطابق 18 فروری سنیچر کو بعثت رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر ملک کے اعلیٰ عہدیداروں اور اسلامی ملکوں کے سفیروں نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں ایران کے عوام، امت مسلمہ اور پوری دنیا کے حق پرستوں کو عید بعثت کی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کے ایک حصے کی تلاوت کی اور فرمایا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے بعثت نبوی کو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی تحفہ اور نعمت الہی بتایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے خزانوں کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ توحید اور غیر خدا کی بندگی سے رہائی بعثت کا سب سے عظیم خزانہ ہے، کیونکہ پوری تاریخ میں جو بھی جنگ، جرائم اور خباستیں ہوئیں ان کا سبب غیر اللہ کی بندگی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے بعثت نبوی کے عظیم اور کبھی نہ ختم ہونے والے خزانوں سے استفادے کو امت اسلامیہ کی تمام مشکلات کا علاج اور دنیا و آخرت میں اس کی کامرانی کا راستہ بتایا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بعثت کے خزانوں کی تشریح کے لیے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے استقامت کو ہر مقصد کے حصول کی راہ بتایا اور کہا کہ عدل و انصاف کا قیام بھی اللہ کے بے نظیر تحفوں میں سے ایک ہے جو بعثت نبوی کی نعمت کے سائے میں انسان کو عطا ہوا ہے۔ انہوں نے معاشرے کے افراد کے درمیان پیار، محبت، اپنائیت اور خلوص کو بعثت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور گراں قدر تحفہ بتایا اور کہا کہ دنیا کے سرکشوں سے اجتناب اور دوری اور جہل، تعصب اور جمود کی تاریکیوں اور زنجیروں سے رہائی اسلام اور بعثت کے ہزاروں خزانوں میں سے ایک ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے کہا کہ بعثت کے خزانوں کو نہ پہچاننا، ان کے سلسلے میں کفران نعمت کرنا اور عمل کے بجائے صرف زبان سے ان پر فخر کرنا، اس بےکراں نعمت کے سلسلے میں انسانی معاشروں کا غلط رویہ رہا ہے، اور تفرقہ، پسماندگی اور دوسری متعدد علمی و عملی کمزوریاں بعثت کے سلسلے میں اس رویے کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں انسانی معاشرے کے سب سے بڑے تمدن کی تشکیل کو قرآن مجید کی تعلیمات پر کسی حد تک عمل آوری کا نتیجہ بتایا اور کہا کہ آج بھی اگر بعثت اور قرآن کی بے نظیر صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے تو عالم اسلام کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی سعادت و پیش رفت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے توحید کو بعثت کا پہلا خزانہ قرار دیا اور فرمایا کہ توحید وہی خزانہ ہے جس کے وزن اور اہمیت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ خدا کی بندگی اور عبودیت انسان کو دوسروں کی غلامی اور بردگی سے نجات دلاتی ہے۔ بنی نوع انسان پوری تاریخ میں دوسروں کے ہاتھوں اسیر رہا ہے، لیکن خدا کی بندگی کے ذریعے اس کو اس غلامی اور بردگی سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں خدا کا بندہ ہو جائے اور حقیقی معنوں میں توحید پر قائم رہے، جو کہ خدا کے علاوہ ہر شے کی عبودیت کی نفی ہے، تو وہ دوسروں کی بندگی سے آزاد ہو جائے گا۔ اور آپ نے جن چیزوں کے بارے میں سنا ہے یا جو آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے، مثال کے طور پر قتل عام، مظالم، لوٹ مار، جنگیں وغیرہ، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بعثت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے تزکیے کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور تحفہ قرار دیا جو بنی نوع انسان کو فساد سے نجات دلاتا ہے۔ تزکیہ انسان کا مطلوب ہے اور اس سے انسانی معاشرے، انسانی وجود اور انسانی دل سے ہر قسم کی اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے مطابق کتاب خدا کی تعلیم بعثت کے دیگر تحفوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب زندگی کو ہدایت الہی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ خدا جو ہر چیز کا مالک، خالق اور رب ہے، اس نے کتاب کی تعلیمات کے ذریعے انسان کے لیے ایک راستہ متعین کیا ہے۔ بعثت کے دیگر خزانوں میں سے ایک خزانہ حکمت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے پر عقل، حکمت اور دانائی کے ساتھ حکومت کی جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ بعثت کا ایک اور تحفہ کہ جو بعثت کے خزانوں میں سے واقعی ایک خزانہ ہے، استقامت کی تعلیم ہے، اور اسی میں انسان کے ہدف و مقصد تک رسائی کے رموز پوشیدہ ہیں۔ آپ کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، اب وہ دنیاوی مقصد ہو یا اخروی، استقامت کے ساتھ آپ اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے بغیر آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے، فاستقیم کما امرتا ومن تاب معک۔ قرآن نے ہمیں یہ دستور دیا ہے، بعثت نے یہ خزانہ ہمارے اختیار میں دیا ہے، تو آئیے ہم سیکھیں اور جانیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بقول، بعثت کے دیگر خزانوں میں سے ایک بے مثل خزانہ اقتصادی، انسانی اور مجموعی طور پر سماجی انصاف کے مسائل میں امتیاز کے بغیر عدل و انصاف کا قیام ہے۔ رہبر معظم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے ایک حصے کی تلاوت فرمائی کہ خداوند عالم اس آیت میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اپنے انبیاء کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے فرمایا، لیقوم الناس بالقسط کا مطلب ہے زندگی کو قسط یعنی عدل و انصاف کے ساتھ منظم کرنا۔ انسان خود اپنی زندگی عدل و انصاف کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بقول، بعثت کے دوسرے بہت ہی اہم خزانوں میں سے ایک جس پر بدقسمتی سے توجہ نہیں دی گئی ہے، بدخواہوں کے خلاف سخت ہونا اور ناقابل تسخیر ہونا ہے۔ انسانی معاشروں کو جن عناصر سے ضرب پہنچتی ہے، ان میں سے ایک دشمنوں کے اثر و رسوخ کے سبب ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے، اشداؤ علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت گیر ہیں، اس معنی میں کہ تم اپنے معاشرے پر دشمنوں کو اثر انداز نہ ہونے دو۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے مطابق، دشمن کے نفوذ اور اثر و رسوخ کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں، بدخواہوں اور اغیار کے سامنے بے دست و پا ہو جانا اور کوئی اختیار کا مالک نہ ہونا، اس طرح سے کہ وہ تمہارے معاشرے پر اثر انداز ہو جائیں، تمہارے درمیان گھس آئیں اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اس آیت میں آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے، رحما وبینہم، اس میں معاشرے کے افراد کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہوں۔ لہذا یہ رحما وبینہم رسول اللہ کی بعثت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں رحم و مروت اور مہربانی کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ قرآن کریم، اسلامی تعلیمات اور بعثت میں اس طرح کے ہزاروں قیمتی خزانے موجود ہیں، مزید فرمایا، ہم میں سے بعض مسلمان ان خزانوں کو بالکل نہیں جانتے اور بعض ان کا انکار کرتے ہیں، ہم میں سے بعض افراد خدا کے ان عظیم تحفوں کی قدر کرتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، تاہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایسا ہی تو ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا تفرقے اور تقسیم، پسماندگی اور علمی و عملی طور پر کمزور ہو جائے گی، اس کا نتیجہ یہی تو نکلے گا۔ ایک دور میں مسلمانوں نے ان عظیم خزانوں سے کسی حد تک، نہ کہ پورے طور پر، استفادہ کرنے کے سبب عظیم تمدن کی تخلیق کی۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں پوری دنیا میں امت اسلامیہ جیسی ترقی یافتہ کوئی حکومت، کوئی طاقت اور کوئی قوم نہیں تھی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھی بھرپور طریقے سے کام نہیں کیا گیا تھا۔ جو لوگ اس پر معمور تھے وہ صحیح لوگ، مطلوبہ اور کامل لوگ نہیں تھے، لیکن اس کا بھی اثر تھا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے خزانوں کی طرف رجوع کر کے عالم اسلام کی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں، خواہ وہ خزانے اسلامی تعلیمات سے متعلق ہوں یا اسلامی احکام سے متعلق ہوں یا اسلامی اخلاقیات سے متعلق ہوں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین کا بھی ذکر کیا اور مسئلہ فلسطین کو امت مسلمہ کی اہم کمزوریوں اور زخموں میں سے ایک بتایا اور فرمایا، ایک ملک اور ایک قوم عالم اسلامی کی نظروں کے سامنے ایک وحشی، خبیث اور شر پسند حکومت کے بے انتہا اور روزانہ کے مظالم کا نشانہ بن رہی ہے، اور اسلامی حکومتیں اتنی دولت و ثروت، صلاحیت اور توانائی کے باوجود صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، بلکہ بعض اسلامی حکومتیں تو خاص طور پر حالیہ کچھ برسوں کے دوران اس خونخوار حکومت سے تعاون بھی کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ملکوں کی کمزوری صہیونیوں سے تعاون اور ان کے جرائم پر خاموشی کا نتیجہ ہے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ امریکہ، فرانس اور کچھ دوسرے ممالک مسلمانوں کے مسائل کے حل کے دعوے کے ساتھ عالم اسلام میں مداخلت کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں، جبکہ وہ خود ہی اپنے ملکوں کو چلانے اور اپنے ملکوں کے مسائل کو حل کرنے میں لاچار اور ناتوان ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے زور دے کر کہا کہ اگر پہلے ہی دن اسلامی ملکوں نے نجف کے بزرگ علماء سمیت خیر خواہوں کی بات مانی ہوتی اور غاصب حکومت کے سامنے مضبوطی سے ڈٹ گئے ہوتے تو آج قطعی طور پر مغربی ایشیا کے علاقے کی صورتحال دوسری ہوتی اور اسلامی امت زیادہ متحد اور مختلف پہلوؤں سے زیادہ طاقتور ہوتی۔ انہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صریحی اور اعلانیہ موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی نظام کو کسی سے تکلف نہیں ہے اور وہ فلسطینی قوم کی کھلی حمایت کے ساتھ ہی جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کی مدد کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوریہ کی جانب سے فلسطین کی حمایت کے سبب دشمنوں کی طرف سے ایرانوفوبیا پر توجہ مرکوز کیے جانے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ حکومتیں بھی جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی فلسطینی قوم کی مدد کریں، ایرانوفوبیا پھیلا کر اسلام کے دشمن کی آواز سے آواز ملا رہی ہیں۔ انہوں نے مسلم اقوام کے درمیان بعثت کی تعلیمات، اتحاد اور ہمدلی کی جانب واپس لوٹنے اور مسلم حکومتوں کی جانب سے دکھاوے نہیں بلکہ حقیقی تعاون کو امت مسلمہ کی تمام مشکلات کا حل بتایا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اپنے خطاب کے آخر میں ایک بار پھر ترکیہ اور شام میں آنے والے حالیہ خطرناک زلزلے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے، جس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے، فرمایا کہ فلسطین اور امریکہ کی مداخلت جیسے سیاسی مسائل کی اہمیت پر ہر حالت میں توجہ دی جانی چاہیے اور امت مسلمہ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ سامعین، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس کی سرخیاں۔ عمران خان چار مختلف مقدمات میں پیشی کے لیے جوڈیشل کمپلیکس پہنچ گئے۔ بلوچستان، نامعلوم مسلح افراد نے چار کانکنوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ڈی ایچ ایل کا پاکستان میں 15 مارچ سے آپریشنز محدود کرنے کا اعلان۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، دلائل پیش کرنے کے لیے وکیل کو کل تک کی مہلت۔ سیاسی تقسیم اور ریاستی اداروں کا ٹکراؤ۔ مغربی کنارے میں درجنوں املاک نظر آتش، 350 فلسطینی زخمی۔ ایندھن کی لاگت کی مد میں صارفین سے 14.24 روپے فی یونٹ تک وصول کرنے کا منصوبہ۔ صوبوں میں انتخابات، نگران حکومت کا تقرر، الیکشن کی تاریخ پر گورنر کسی کی ایڈوائس کا پابند نہیں، چیف جسٹس۔ اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ اہم فیصلے کے قریب ہے، شیخ رشید جب آرڈر آئے گا الیکشن کرا دیں گے، محسن نقوی۔ اٹلی کشتی حادثے میں 28 پاکستانیوں کی موت کی خبر غلط تھی، پاکستانی سفیر۔ عمران خان کی پیشی سے قبل اسلام آباد کچہری کی سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ تاخیر کا شکار۔ امید ہے آج از خود نوٹس کیس کا فیصلہ آ جائے گا، فواد چودھری۔ اور اب روزنامہ جنگ کے ادارے کا جائزہ لیتے ہیں، جس کا عنوان ہے تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ۔ جنوبی اٹلی میں پیش آنے والے ایک سانحہ جانکاہ سے پاکستان اور اس جیسے ممالک سے بہتر مستقبل کی تلاش میں قانونی یا غیر قانونی طریقوں سے یورپی ممالک کا رخ کرنے والے تارکین وطن کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں اور ارباب اقتدار کو انہیں یہ باور کرانے کے لیے مثبت اور نتیجہ خیز اقدامات کرنے چاہئیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ان کے اپنے ملکوں میں ان کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے امید افزا امکانات موجود ہیں۔ اتوار کو روزگار کے لیے جانے والے تارکین وطن کی ایک بڑی جہاز نما چوبی کشتی سمندر کی تیز لہروں کا شکار ہو کر ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی، جس میں 150 کے قریب افراد سوار تھے۔ 28 پاکستانی سمیت 59 افراد اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ کشتی میں بچے بھی سوار تھے۔ ان تارکین وطن کا تعلق پاکستان کے علاوہ ایران، افغانستان اور بعض دوسرے ممالک سے تھا۔ حکام کے مطابق 81 افراد کو زندہ بچا لیا گیا، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی 43 لاشیں اب تک پانی سے نکالی جا چکی ہیں۔ بدقسمت کشتی 3-4 روز پہلے ترکی کے شہر ازمیر سے روانہ ہوئی تھی اور اس میں گنجائش سے زیادہ 2 لوگ سوار تھے۔ اطالوی صدر نے ایک بیان میں عالمی برادری سے اپیل کیا کہ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے، جن میں سے بیشتر بہتر زندگی کی تلاش میں، جبکہ بعض اپنے ملکوں کے نامساعد حالات، جنگوں، ظلم و ستم، دہشت گردی اور غربت کی وجہ سے اپنے ملک چھوڑ رہے ہیں، کردار ادا کرے۔ پاکستان سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، جو حصول روزگار اور بہتر زندگی گزارنے کے مواقع حاصل کرنے کے لیے باہر کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، جو غیر قانونی طور پر چوری چھپے انہیں باہر بھیج دیتے ہیں اور ان کا حشر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اٹلی میں تباہ ہونے والی کشتی کے مسافروں کا ہوا۔ تارکین وطن اور بیرون ملک پاکستانیوں سے متعلق بیورو کے مطابق پچھلے سال ملک سے 8,32,339 افراد نے ترک وطن کیا، جبکہ اس سال جنوری میں 59,977 نوجوان باہر گئے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پاکستان میں سیاسی، معاشی اور سماجی حالات نے انہیں بہتر مستقبل کی تلاش میں باہر جانے پر مجبور کیا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی صورتحال کی وجہ سے نوجوانوں میں ترک وطن کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستان کے اخبار روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ منیش سسودیا کو 5 دنوں کی سی بی آئی تحویل میں بھیجا گیا۔ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے لوگ میڈ ان انڈیا طیارے میں سفر کریں گے، مودی۔ ایگزٹ پول تریپورہ اور ناگا لینڈ میں بی جے پی کو اکثریت، میگھالیا میں معلق اسمبلی کی پیشین گوئی۔ معیشت کی ترقی کی شرح کے لحاظ سے بہار ملک کی اولین 3 ریاستوں میں شامل۔ تھائی لینڈ کی سفیر نے اے ایم یو کا دورہ کیا۔ اور سامعین، پیش خدمت ہیں روزنامہ دور جدید کے آج کے ادارے کے بعض اہم اقتباسات۔ مضمون کا عنوان ہے آئینی اور دستوری جدوجہد کی ضرورت۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایک عرصے سے مسلمانوں کو سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر ملک کے عام دھارے سے الگ تھلگ کر کے ان کو حاشیے پر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ملک کی حکومت اور اس کے اداروں پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، وہ اپنے ایجنڈے پر کھل کر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ ملک میں بااثر لوگوں کا ایک بڑا حلقہ ان کی فکر سے یا تو ہم آہنگ ہے یا وہ کوئی صدا احتجاج بلند نہیں کریں گے۔ اکا دکا آوازیں اگر کسی جانب سے اٹھ رہی ہیں تو ان کو دبانا یا خاموش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرز عمل کے پیچھے دو حکمت عملی پوشیدہ ہیں، ایک مسلمانوں میں علیحدگی پسندی کا احساس پیدا کرنا اور دوسرے ان کو مشتعل کر کے دہشت گردانہ حرکت پر آمادہ کرنا تاکہ اس کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایک دھرم یدھ چھیڑ دیا جائے اور ان کے جان و مال، عزت و آبرو اور شہری حقوق کو تلف کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ نہایت ہی سخت اور آزمائشی حالات ہیں، یہ ایک اعصابی جنگ ہے، لہذا ہمیں اس کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ محتاط رویے کا مطلب خوف زدہ ہونا یا مایوس ہونا نہیں، بلکہ اپنے زبان و قلم سے ایسی باتیں کرنے اور لکھنے سے بچنا ہے جس میں حکمت و دانائی کا فقدان ہو۔ مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جوش اور بے وقوفی میں ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس کو وہ خود بھی نہیں سمجھتے اور پوری قوم پر لان تان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وقت جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کا ہے اور پوری ہمت، صبر اور عزیمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام نور ایمان۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو ہمیں آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائی پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے نئے مسلمان مختلف عناصر و اسباب سے متاثر ہو کر دین مبین اسلام سے آشنا ہوتے ہیں۔ بعض افراد قرآن کریم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کرتے ہیں، تو بعض افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور پاکیزہ سیرت کو اپنے مسلمان ہونے کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے بعض افراد اپنے دین اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سیرت و تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرہون منت جانتے ہیں اور انہیں محرک قرار دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اسلام تک پہنچے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت والا صفات اور کربلا میں بنیاد رکھی جانے والی آپ کی عظیم تحریک نے اٹلی کی رہنے والی 33 سالہ کلوڈیا کازونوٹو کو بھی خوب مجذوب کیا اور اس کے وجود کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ ان کی ولادت ایک عیسائی گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے وجود اور عالم ہستی کے بارے میں لوگوں سے سوالات کیا کرتی تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور اس کے بارے میں میں نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ میرے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال موجزن تھا وہ یہ تھا کہ میں کیوں دنیا میں ہوں اور کس چیز کے لیے میں اس دنیا میں آئی ہوں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ادیان کا مطالعہ اپنا موضوع علمی منتخب کیا تھا، تاکہ ادیان اور مختلف مذاہب من جملہ عظیم دین مبین اسلام سے زیادہ آشنائی اور معلومات فراہم کر سکے اور اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کر سکے۔ سامعین، البتہ کلوڈیا کازونوٹو نے ابتدا میں جو اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعہ شروع کیا، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، بلکہ دوسرے ادیان کی طرح مطالعہ شروع کیا اور دین اسلام کے بارے میں بے شمار مطالب دریافت کیے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے استاد محترم سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور فضائل و کمالات اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حادثات کے بارے میں بہت سے مطالب کو سنا، تو اسلام کے بارے میں اور بھی زیادہ تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ دوران تحقیق وہ اس طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے عنوان سے پہچنوایا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے بہت سے ناگوار اور تلخ واقعات رونما ہوئے، جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام کو پیشوائی اور رہبری اور اسلامی حکومت سے دور کر دیا جاتا ہے، تو بہت ہی سخت ملول ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اٹلی کی رہنے والی اس خاتون نے 3 برس تک اسلام کے بارے میں مطالعہ اور تحقیق کیا، اور قرآن کریم کے بے مثال معارف و مفاہیم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت و اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور ان کی تحقیق کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے عظیم قیام و انقلاب اور بنی امیہ کی جانب سے آپ پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہ ہوئیں۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ کے باوفا اصحاب کی حماسہ آفری شہادت اور خانوادہ عصمت و طہارت کی خاتون کی اسیری نے کلوڈیا کی زندگی اور ان کے عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اس بارے میں آپ کہتی ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز اور قابل غور تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے گھرانے اور خداوند عالم سے آپ کے رابطے کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کروں۔ یہی چیز سبب بنی کہ میں اس بارے میں بہت زیادہ تحقیق کروں اور معلومات حاصل کروں۔ اسی طرح سے اٹلی کی نو مسلم خاتون مزید کہتی ہیں کہ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا بہترین ایمان و خلوص اس بات کا باعث بنا کہ آپ کے تمام امور صرف اور صرف خداوند عالم کی رضایت کے حصول کے لیے انجام دیے، اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت کے قیام کے ہمیشہ باقی رہنے کا سبب بنی۔ بہرحال کلوڈیا نے 3 برس کی تحقیق و جستجو کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے نور ہدایت سے متاثر ہو کر دین اسلام کو اپنے حقیقی دین کے عنوان سے قبول کیا۔ سامعین محترمہ کلوڈیا اس منزل پر پہنچ کر ارادہ کرتی ہیں کہ اپنا نام بدل کر اسلامی نام منتخب کریں۔ محترمہ کلوڈیا نے واقعہ کربلا میں جو بہادر و شجاع خواتین موجود تھیں اور عاشورہ کے بعد دشمنوں کے ذریعے اسیر کر کے کشا پھرائی گئی تھیں کے بارے میں جو تحقیق و مطالعہ کیا تھا، اس کے پیش نظر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کے نام پر اپنا نام سکینہ رکھا، اور اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہیں، سکینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے۔ میں نے حضرت سکینہ کے نالہ و فریاد کے متعلق نوحے اور بے شمار روایتیں پڑھی اور سنی ہیں، جس میں آپ کو عظیم المرتبت خاتون شمار کیا ہے جو لوگوں کے درمیان ذہانت، اخلاق، سخاوت و تقویٰ میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، سکینہ ذات الہی میں غرق ہیں۔ حضرت سکینہ احادیث کی راوی تھی اور ادبیات عرب میں ان کو تسلط حاصل تھا اور بے نظیر تھی، یہاں تک کہ عرب کے بڑے بڑے شعرا اپنے اشعار کو قضاوت اور فیصلے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت سکینہ نے کہ جو کربلا کے دل خراش واقعے میں موجود تھی اور بے شمار رنج و علم کو برداشت کیا تھا، اپنے بابا کی شہادت کے بعد بہت ہی دل سوز اور دردناک اشعار کہے تھے۔ سامعین، اٹلی کی یہ عظیم خاتون کلوڈیا نے کہ جو اب سکینہ کے نام سے منسوب ہو چکی تھیں اور دین مبین اسلام سے آشنا ہونے کے بعد بھی اسلام کے بارے میں اپنے مطالعے اور تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا، وہ کتاب پڑھنے کے علاوہ دوسرے مسلمانوں سے رابطہ اور گفتگو کے ذریعے اسلام کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی رہیں، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں معلومات حاصل کر کے خود بھی قاری قرآن بننے کی سعی کرنے لگی۔ اٹلی کی نو مسلم خاتون سکینہ نے اسلام کے دامن سے وابستگی کے کچھ دنوں کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے بعد جب میں نے دوسری مسلمان عورتوں سے آشنائی حاصل کی اور ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو سمجھ میں آیا کہ پردہ کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس کے بعد وہ اسلامی پردے کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیتی ہیں اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات پر دقیق فکر و تدبر کر کے اسلامی پردے کا انتخاب کیا۔ وہ پردے کے بارے میں اپنے احساسات کے بارے میں اس طرح کہتی ہیں، اسلامی پردے کے انتخاب کے بعد مجھ میں بہت ہی عمدہ احساس پیدا ہوا اور پردہ کرنے کے بعد معاشرے کے افراد ہماری ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ میری اندرونی خوبصورتی کو محسوس کریں گے کہ میں کس قدر توانا اور ذہین ہوں۔ پردہ کرنے کے بعد میں نے اپنی اندرونی خوبصورتی کو محسوس کیا ہے جسے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت معاشرے اور لوگوں کے سامنے عورتیں اپنی خوبصورتیوں کو اہمیت دیں گی، اس وقت بے شمار عورتیں اپنی اندرونی صلاحیتوں سے غافل ہو جائیں گی اور یہ خیال کریں گی کہ ان کی کامیابیوں کا سب سے اہم ترین عامل ان کی نسوانی جاذبیت ہے، حالانکہ دوسروں کی نگاہوں سے اپنے جسم کو چھپانے کی بنا پر انہیں ایسے مواقع فراہم ہوں گے کہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گی۔ سامین، کلوڈیا کازونوٹو یعنی سکینہ کو اب مسلمان بننے کے بعد اٹلی میں زندگی بسر کرنا بہت ہی دشوار ہو گیا ہے اور وہ طرح طرح کی مشکلات و پریشانیوں سے روبرو ہیں۔ دین اسلام کے خلاف دشمنوں کی جانب سے ہونے والے پروپیگنڈوں نے عوام کو مسلمانوں سے بدبین کر دیا ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے کلوڈیا کے پردے کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ اٹلی میں معقول کام اور حلال غذا کی تلاش کلوڈیا کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے، اور ان تمام باتوں سے بھی زیادہ اہم وہ سوالات ہیں جو اٹلی کے لوگ اسلام کے بارے میں سکینہ سے سوال کرتے ہیں، اور سکینہ کے پاس ایک نو مسلم کے عنوان سے ان لوگوں کو قانع کرنے کے لیے بہت ہی ٹھوس جوابات کا نہ ہونا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں وہ ایک بڑا فیصلہ کرتی ہیں کہ اسلام کے بارے میں مزید مطالعے کے لیے ایران روانہ ہوں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمنوں کی جانب سے ہونے والے بے شمار جھوٹے پروپیگنڈوں کی بنا پر ان کے لیے ایران کا سفر کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس بارے میں وہ خود کہتی ہیں، ایران کے بارے میں بہت برے برے پروپیگنڈے اور جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ یورپ کے لوگ ایران کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے سیاح ایران کا سفر کرنے سے گھبراتے اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ ایسے گھٹن کے ماحول کے باوجود سکینہ کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ایران کے بارے میں جتنی معلومات تھیں اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ایک سہیلی کے ہمراہ ایران کا سفر کرتی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد یہ محسوس کرتی ہیں کہ ایران کے خلاف مغرب کے ذرائع ابلاغ کے تمام پروپیگنڈے اور مختلف طرح کی باتیں کس قدر جھوٹ پر مبنی اور فریب کارانہ ہیں۔ سکینہ ایران میں سیکیورٹی اور امن و سکون کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں، میں نے ایران کو عورتوں کے لیے بہت ہی پرسکون اور محفوظ ملک پایا۔ پہلی مرتبہ میں ایران اپنے ایک دوست کے ساتھ آئی اور بغیر کسی خوف و خطر کے رات میں اکیلے سڑکوں پر ٹہلتی تھی۔ یہ ایران اسلامی کا ماحول ہے کہ یہاں کی عورتوں میں کوئی خوف و اضطراب نہیں پایا جاتا، جبکہ یورپی ممالک اور امریکہ میں گھر سے عورتوں کا باہر نکلنا خصوصاً رات میں تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اور عورتیں ہر وقت خطرہ محسوس کرتی رہتی ہیں، لہٰذا گھر سے باہر نکلنے میں بہت ہی خوف محسوس کرتی ہیں۔ بہرحال سکینہ ایران میں رہ کر اسلامیات کے بارے میں اپنے مطالعے کو جاری رکھتی ہیں تاکہ اسلام کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ سامعین، ایران میں سکینہ کے لیے اسلامی معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو انہیں اسلام سے بہت زیادہ مجذوب کر رہی تھیں۔ مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کا نورانی روضہ اطہر ان عظیم مقامات میں سے ایک ہے جس کی معنویت اور نورانیت سے سکینہ روحانی امن و سکون محسوس کرتی ہیں۔ سکینہ اسی طرح خانواد عصمت و طہارت کی ایک اور عظیم شخصیت حضرت امام رضا علیہ السلام کی خواہر گرا قدر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں پہنچ کر یہی نورانیت اور روحانیت محسوس کرتی ہیں۔ سکینہ ان دو عظیم مقدس مقامات کے بارے میں اپنے احساسات کو صراحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتی ہیں، میں ہمیشہ اس بات کی سہیوگ کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ممکن ہو سکے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم جاؤں، کیونکہ میں ان کی سچی اور حقیقی عاشق ہوں۔ چونکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم میں مجھے بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں بہشت میں ہوں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ جب بھی میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں، کہ جو میری قیام گاہ سے بہت قریب ہے، جاتی ہوں اور وہاں کے روحانی اور معنوی ماحول سے بہرہ مند ہوتی ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے مدینہ منورہ، کربلا، نجف، کاظمین اور سامرہ اور اسی طرح ان کے اولادوں کے حرم ہائے مطہر اور خداوند عالم کے ان منتخب اولیاء طاہرین کے وجود مبارک کی بنا پر انسان کے روح و جان پر بہت ہی عظیم اثرات مرتب کرتے ہیں اور اپنے ایمان و تقویٰ میں مزید تقویت بڑھانے کے لیے ایک اہم راستہ ان مقربین وارگاہ الہی اور بزرگان خدا سے آشنائی اختیار کرنا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اگلے پروگرام میں ایک ایسے ہی نو مسلم کے حالات و واقعات سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
حسینی دل میں ہے، حسینی دل میں۔ حسینی دل میں ہے, بڑھتا رہے گا کارواں ملت کا ہر علی مشکل کشا